بسم الله الرحمن الرحيم. بس ہماری آج درس ہفتوں میں ہے بخش تصدیقات. یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ علم کو علم اصولی اور علم حضوری میں جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کی تھی یا نہیں. میں نے جو منت مظفر بھی ساتھ پڑھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا چلتا یہاں کون سی بیان کیا وہاں کون سی بیان کیا.
آپ نے وہ کیا میں بحث یعنی وہ نہیں کی تھی, بیچ میں بات آ گئی تھی, آپ نے بتا دیا تھا کسی بحث میں
علم اصولی و علم حضوری میں,
لیکن آپ نے وہ قابل نہیں.
خوب یہ علم منطق کے اندر جو ہے وہ علم جس علم کی جو قسم ہے جس سے یہ علم منطق بحث کرتا ہے وہ علم اصولی ہے. یعنی ہمارا تمام منطق میں جو سروکار ہے وہ علم اصولی کے ساتھ ہے. اچھا علم حضوری اصلا مورد بحث ہی نہیں ہے منطق کا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق فکر سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ منطق نے قواعد دینے ہیں فکر کو تصحیح کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے قواعد دینے ہیں. اور فکر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مفاہیم ذہنیہ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی انسان جب فکر کر رہا ہوتا ہے تو معانی و مفاہیم ذہنیہ ان کو رد و بدل کر رہا ہوتا ہے. مثلا جیسے انسان آپ تنہا میں بیٹھے ہوئے ہوں کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ جو تفکر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی وہ معلومات کے جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں پہلے سے اس کے اندر آپ رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں. بس چونکہ علم منطق نے فکر کرنا سکھانا ہے, فکر کی تصحیح کرنا سکھانا ہے اور اس کے قواعد دینے ہیں, اور فکر کا تعلق جو ہے وہ مفاہیم ذہنیہ کے ساتھ ہے اور مفاہیم ذہنیہ علم حصولی کہلاتے ہیں. علم حصولی کسے کہتے ہیں؟ علم حصولی اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو واسطے کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہو. مثلا اس وقت مجھے آپ کا علم حاصل ہوا ہے, اب آپ کے بارے میں میں علم رکھتا ہوں اس وقت, لیکن آپ کو جو میں جانتا ہوں وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں جانتا, کیونکہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں, آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے. بلکہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے نفس میں یہ قدرت موجود ہے کہ میرے سامنے جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کی تصویر لیتا ہے اور اس تصویر کے تناظر میں اس چیز کو دیکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم حصولی. یعنی صورت اس شے کی کہ جس کو میں نے دیکھا اس کی صورت واسطہ بنتی ہے کہ میں اس کے بارے میں علم حاصل کروں, شے خارجی کے بارے میں علم حاصل کروں. جیسے کہ میں آپ کے وجود خارجی کے بارے میں علم رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی صورت میرے ذہن میں موجود ہے اور میں اس صورت کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. بس آپ میرے لیے معلوم تو ہیں, لیکن سب سے پہلے جو میرے لیے معلوم واقع ہو رہا ہے وہ آپ کی صورت ہے. آپ کی صورت کے ذریعے میں پھر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کو کہتے ہیں علم حصولی. یعنی وہ علم جو واسطے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. علم حضوری کسے کہتے ہیں؟ علم حضوری وہ جو معلوم خود ڈائریکٹ مجھے حاصل ہو. جیسا کہ مجھے اپنی بھوک کے بارے میں علم ہے, مجھے اپنے ہونے کے بارے میں علم ہے, مجھے جو ہے اپنے نفس کے حالات کے بارے میں علم ہے. مثلا میں خوش ہوں اس کو درک کرتا ہوں, علم حضوری ہے. میری صورت نہیں آتی پہلے, میرے ذہن میں پہلے بھوک کی صورت آئے اور پھر میں بھوک کے بارے میں علم حاصل کروں. نہ, مجھے اندر سے احساس اٹھتا ہے, میں اس کو درک کرتا ہوں.
صحیح. اب جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ خدا کو پہچاننا اور یہ مثال کے علم حضوری ہے. صحیح ہے. اب اگر میں اس متعلق تفکر کر رہا ہوں, میرے ذہن میں معلومات موجود ہے, اس تفکر کی تصحیح منطق نہیں کرے گی؟
ہاں کرے گا. اس میں وہی کہنا علم حصولی ہے نا. آپ جب بھی مفاہیم کے ساتھ درگیر ہو جائیں گے یہ علم حصولی بن جائے گا. جیسا کہ مثلا ابھی مثال دے رہا ہوں, آپ اپنے نفس کو درک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ہونے کو درک کر رہے ہیں, علم حضوری ہے. لیکن اگر آپ اس کو مفہوم میں بدل دیتے ہیں, مثلا کہتے ہیں میں ہوں, میں موجود ہوں, مثلا اپنے لیے قضیہ بناتے ہیں یا میرے لیے بیان کرتے ہیں, یہ علم حضوری بن جائے گا. علم حضوری کب ہے؟ کہ جب میں درک کر رہا ہوتا ہوں اس وقت یہ علم حضوری ہے. مجھے جب بھوک لگی ہوئی ہے میں اس بھوک کو احساس کر رہا ہوں, اس کو میں درک کر رہا ہوں, اس وقت یہ علم حضوری ہے. لیکن بھوک ختم ہوگی, کھانا وغیرہ کھا لیا, ابھی آپ کہتے ہیں میں 10 بجے جو تھا بھوکا تھا, اب وہ بھوک جو ہے بھوک کا در کرنا جو علم حضوری شمار نہیں ہوگا, وہ علم اصولی بن چکا ہے, علم اصولی ہے نا, وہ احساس جو ہے آپ کرتے ہیں جب بھوک لگ رہی ہو اس وقت جو درک ہوگا وہ علم حضوری ہوگا. اس کے علاوہ جب بھی وہ علم آئے گا وہ سارا علم اصولی ہو جائے گا, درست ہے؟ یعنی آپ کا بھوک مٹ گئی ہے, اب آپ کہتے ہیں میں 10 بجے بھوکا تھا, آپ سوچتے اپنے لیے بھی سوچیں تو علم حضوری علم اصولی ہے, میرے لیے بھی بیان کریں میں 10 بجے بھوکا تھا وہ بھی علم اصولی ہو جائے گا. علم حضوری یعنی جس وقت بھوک لگی ہے اس وقت جو میں درک کر رہا ہوں یہ علم حضوری ہو جائے گا. ابھی مثلا اپنے ہونے کو درک کرنا, چونکہ یہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے, اپنے ہونے کو جو آپ درک کرتے ہیں علم حضوری ہے. جب بھی آپ اپنی طرف توجہ کریں گے اپنے ہونے کو درک کریں گے یہ علم حضوری ہے. لیکن جب آپ اس کو مفہوم میں بدل دیں گے, مثلا قضیہ بنا دیں گے اپنے ذہن میں, مفہوم میں بدلنے کا ایک بدلنے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اس میں قضیہ بنا دیں اس کو, مطلب آپ کہتے ہیں میں ہوں, چاہے وہ اپنے ذہن میں بنائیں چاہے آپ لفظوں میں لے کر آ جائیں, ہر دو صورت کے اندر وہ علم اصولی بن جائے گا, درست ہے؟ بہرحال یہ علم اصولی علم حضوری کیوں بیان کر رہا تھا, اس کی وجہ یہ کہ علم حصولی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر علم حصولی کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے دو حصوں میں, تصور و تصدیق میں. تصور تصدیق کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے. تصور کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر مفہوم و درک تو ہو لیکن اس کے ساتھ حکم موجود نہ ہو. مثلا میں نے آپ کو درک تو کیا ہے لیکن آپ پر ابھی کوئی حکم نہیں لگایا, تو آپ کی جو صورت ذہنی ہے میرے ذہن میں مفہوم ہے, وہ تصور کہلائے گی. اگر ادراک تو ہو لیکن اس کے ساتھ حکم آ جائے تو وہ تصدیق میں بدل جاتا ہے. جیسا کہ مثلا آپ کو میں نے درک کیا اور پھر کہا آپ وجود رکھتے ہیں, حکم لگا دیا وجود رکھتے ہیں, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تصدیق ہو جائے گا, تصدیق ہو جائے گی. تو لہذا منطق میں تصور اور تصدیق کے بارے میں بات ہوتی ہے. اسی کو معرف اور حجت کا عنوان بھی دیتے ہیں. مثلا کیونکہ معرف کا تعلق تصور سے ہے اور حجت کا تعلق تصدیق سے ہے, کیونکہ حجت میں باب قیاس آتا ہے, باب قیاس میں قضایا استعمال ہوتی ہیں اور قضایا کا تعلق باب تصدیق سے ہے, باب تصور سے نہیں ہے, درست ہے؟ تو لہٰذا یہ جو تصور اور تصدیق کی بات ہے یہ علم حصولی کی اقسام میں سے ہیں, اور منطق جو وہ علم حصولی کے بارے میں بات کرتا ہے. بس ہم نے تصور کے بارے میں اب تک جو بات کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آج ہماری بات جو ہے وہ تصدیقات کے اندر ہے, اور تصدیقات کی علامت کیا ہوتی ہے؟ مثلا وہ قضایا کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے, چاہے وہ مفاہیم ذہنیہ میں ہو مفاہیم قضایا, چاہے وہ الفاظ میں موجود ہوں قضایا, ہر دو صورت میں وہ تصدیقات کہلائیں گے, چونکہ قضیے کے اندر حکم موجود ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے, زید کھڑا ہے, لائٹ جل رہی ہے, میں گھر میں موجود ہوں, یہ قضیے اس قسم کے تمام کے تمام جو ہیں وہ تصدیقات کہلائیں گے. ایک مطلب جو یہاں پر شیر مطہری تذکر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قضیہ جب بھی کہا جاتا ہے, چونکہ ہمیں اکثر جو قضایا ملتے ہیں وہ ملفوظہ ہوتے ہیں, لفظ میں ملتے ہیں, ملفوظہ یعنی لفظ میں ملتے ہیں, یعنی کتاب میں لکھے ہوئے قضایا ملیں گے, بولتے ہوئے قضایا سنیں گے, اس طریقے سے آپ قضایا سے سروکار رکھتے ہیں. اور قضایا کی بحث جو ہے وہ منطق میں موجود ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا منطق جو ہے وہ الفاظ سے بحث کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جواب پھر یہ دیتے ہیں مناطقہ, شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منطق مظفر میں اس کو بیان کیا ہے اور جواب لیا ہے, وہ یہ کہ منطق کا جو مقصود اصلی ہے وہ معانی ہے, کیونکہ منطق نے فکر کی تصحیح کرنی ہے اور فکر معانی کے اندر ہوتی ہے نہ کہ الفاظ میں پائی جاتی ہے. لیکن چونکہ نقل و انتقال کی آسانی کے لیے انسان نے چونکہ ان معانی کے مقابل میں الفاظ کو قرار دیا تاکہ وہ اپنے مطلوب کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے, اس لیے الفاظ وضع ہوئے. مثلا ابھی اگر ضرورت پیش نہ آتی نقل و انتقال کی, انسان تن و تنہا زندگی گزار سکتا تو کبھی الفاظ خلق نہ ہوتے. الفاظ کیوں خلق ہوئے؟ کیونکہ انسان اجتماعی ہے, انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا جب اس نے معاشرے میں زندگی گزارنی تھی، اب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے الفاظ، اپنے مقصود کو منتقل بھی کروں دوسروں کی طرف، میں بتا سکوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں بتا سکوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے. اس ضرورت نے پھر الفاظ کو وضع کیا. یعنی جو مطلب آپ ذہنی اور اپنے نفس کا جو مطلب اندر موجود تھا اس کو بیان کرنا چاہتے تھے، اس کے مقابل میں آپ نے الفاظ قائم کر دیے. پانی چاہیے، آپ کو خلق کر دیا. انگلش نے واٹر کو خلق کر دیا، مثلا اردو والوں نے پانی کو خلق کر دیا، یہ الفاظ خلق کر دیے اس مائع کے لیے کہ جو آپ پی کر پیاس بجھاتے ہیں. درست ہے؟ بس چونکہ نقل و انتقال میں الفاظ کی اہمیت زیادہ ہے اور آسانی سے نقل و انتقال ہو جاتا ہے، بس یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہونے لگ گئے. اور یہ الفاظ اتنے زیادہ استعمال ہوئے کہ اب انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کر اگر فکر بھی کرتا ہے تب بھی الفاظ کے ذریعے کرتا ہے. مثلا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آتمن کہ ابھی مثلا میں مطالب بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں فکر کر رہے ہیں. درست؟ لیکن آپ کا یہ فکر کا انداز کیا ہے؟ فقط معانی کے اندر ہے یا الفاظ کے ذریعے معانی تک پہنچ رہے ہیں؟
الفاظ
کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. یعنی انسان کے لیے اتنا انس ہو گیا ہے الفاظ الفاظ کے ساتھ نقل و انتقال میں کہ جب خود بھی فکر کر رہا ہوتا ہے تو الفاظ کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے تب بھی الفاظوں کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. مثلا یوں کہہ رہا ہوتا ہے، صبح میں نے مدرسے جانا ہے، پھر میں نے امتحان دینا ہے، یہ سارے الفاظ اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. ان الفاظ کے ضمن میں معانی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ انسان بہت کم ہیں کہ جو الفاظ کے بغیر خود معانی کے درمیان تفکر کرتے ہیں. وہ مرتبہ بہت بالا تر ہے، اس میں بہت ہی کم افراد آپ کو ملیں گے. خوب، جب یہ واضح ہو گیا کہ الفاظ کے ذریعے ہی فکر انسان کرتا ہے اکثر اوقات، تو اب فکر کی جب تصحیح کرنی ہے اور فکر اکثر اوقات الفاظ کے ذریعے ہوتے ہیں، تو منطق کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں الفاظ کی بھی تھوڑی بات کر دوں، تاکہ الفاظ کی تصحیح کرنے کے ساتھ فکر صحیح ہو جائے اور فکر میں غلطی نہ ہو جائے. لہذا پس اگر منطق میں الفاظ کی بات موجود ہے، مثلا کہتا ہے کہ لفظ یا مرکب ہے یا مفرد ہے، مرکب جو ہے وہ تام ہے یا ناقص ہے، یہ الفاظ کی جو یہ اس قسم کی بات جو ہے، الفاظ یا مترادف ہیں یا مثلا متساوی ہیں، یہ جو اقسام آپ کو یا باتیں ملتی ہیں منطق کے اندر، یہ اس لیے بحث کی جا رہی ہے کہ چونکہ الفاظ کے ذریعے آپ نے فکر کرنی ہے، آپ خطا نہ کر لیں. والا اگر انسان کے اندر یہ قدرت موجود ہوتی کہ بغیر الفاظ کے فکر کر لیتا، تو منطق کبھی الفاظ کے بارے میں بات نہ کرتا. بس مقصود اصلی معانی ہے، اگر الفاظ سے بات ہو رہی ہے تو وہ اس مقصود اصلی کو حاصل کرنے کے لیے الفاظ سے بات کی جاتی ہے. یہ ایک تذکر شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا. دوسرا مطلب جو یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منطقی ہر وہ لفظ کہ جو کسی معانی کے لیے وضع ہو، کسی معنی کے لیے وضع ہو اور معنی کا فائدہ دیتا ہو، اس کو قول کا نام دیتے ہیں. مثلا ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور وہ لفظ جب بھی آپ بولتے ہیں تو اس معنی کا افادہ کرتا ہے، تو اب اس کو قول کا نام دے دیا. بس وہ لفظ کے جو مستعمل ہو، اگر میں کیا کروں نحوی اگر زبان استعمال کروں، لفظ مستعمل کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ کے جو اپنا معنی دے رہا ہے، جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایک معنی رکھتا ہے لفظ، وہ قول کہلائے گا منطق کی صورت میں، منطق کی اصطلاح میں. لیکن اگر ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اصلا، وہ قول نہیں کہلاتا. مثلا زید قول کہلائے گا لیکن دیز قول نہیں کہلائے گا، کیونکہ دیز کوئی معنی نہیں ہے اصلا. اسب گھوڑے کو کہتے ہیں، اسب قول کہلائے گا لیکن کوئی صاب کہہ دے، اصل میں کوئی معنی نہیں ہے اس کا. لہذا منطق کی اصطلاح میں وہ لفظ کے جو کسی معنی کے لیے وضع ہو اور اس معنی میں افادہ کرے، وہ قول کہلاتا ہے، اور جو معنی پر دلالت نہ کرے، معنی نہ رکھتا ہو، اس کو قول نہیں کہتے. اب یہ قول جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا مفرد ہے یا مرکب. قول مفرد کیا ہے؟ مفرد وہی ہے کہ ایک ہی جز ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، قول مفرد ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ ہے، قول مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جو دو یا زیادہ اجزاء رکھتا ہے اور ہر جز اس کا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، درست ہے؟ مثلا شیخ مطہری نے یہاں پر جو مثال دی ہے، یہاں آب کہیں یعنی پانی، آب کہیں تو یہ مفرد ہے کیونکہ ایک لفظ ہے، ایک جز ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا، لیکن آب ہندوانہ اگر یہ آپ جملہ استعمال کرتے ہیں یعنی تربوز کا پانی آب ہندوانہ، اب یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. کیوں؟ اس قول کے دو جز ہیں اور دونوں اجزاء اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. آب پانی پر دلالت کر رہا ہے، ہندوانہ تربوز کے اوپر دلالت کر رہا ہے، درست؟ آب ہندوانہ بس یہ جو ہے قول ہے اور مرکب ہے. کیوں مرکب ہے؟ کیونکہ اس کے دونوں جز اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو ایسا مرکب نظر آتا ہے کہ جس کے دو جز ہوں لیکن اپنے معنی پر دلالت نہ کر رہے ہوں تو وہ مرکب نہیں ہوں گے. جیسے آپ کسی شخص کا نام عبداللہ رکھ دیتے ہیں، درست ہے؟ ظاہرا مرکب نظر آ رہا ہے، منطق اسلام میں مرکب نہیں ہوگا. معنی اپنے نہ، آپ کسی کا نام رکھ دیں، عبداللہ کسی کا نام رکھ دیں تو وہ اپنے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے. آب ہندوانہ ہے، لیکن وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، ایک یوں کہہ لیں کہ نام مختص نہیں کیا گیا اس کے اندر، آب ہندوانہ کہتے ہیں. ہندوانہ اور چیز ہے، آب اور چیز ہے، ٹھیک ہے آب ہندوانہ ہی ہے، لیکن ہندوانے جب ہندوانہ ہندوانہ ہو اس کو آب نہیں کہتے، جب پانی اس کا نکل جاتا ہے تو اس کو آب ہندوانہ کہتے ہیں. بس وہاں پر آپ کو یہ دونوں معانی دے رہا ہے، یہ لفظ آب کہہ کے پانی سمجھا رہا ہے، ہندوانہ کہہ کے تربوز کو سمجھا رہا ہے، لیکن عبداللہ فقط شخص کو بتا رہا ہے. عبداللہ یہ نہیں بتا رہا آ کے کہ عبد کا معنی عبد ہے جو عابد ہو، اور اللہ کا معنی اللہ ہے. یہ عبداللہ مل کے پھر کے کوئی چیز بتا رہے ہیں، جس طرح آب ہندوانہ میں دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی، ایک آب ہے ایک ہندوانہ ہے، عبداللہ میں دو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہی عبداللہ کا نام لیا جاتا ہے فوراً ایک شخص ذہن میں آ جاتا ہے، فلانا وہ ہے، درست؟ اب یہ اجزاء رکھتا ہے لیکن اپنے اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہے، یہ کیونکہ وہ مختص ہو گیا ایک شخص کے لیے، یہ پورے کا پورا ایک ہی شخص کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے. بہرحال مطلب واضح. پس قول جو ہے یا مفرد ہے یا مرکب ہے، یہ ایک قسم بیان کی. آپ کہتے ہیں مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب جو ہے یا تام ہوگا یا ناقص ہوگا. مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جب کوئی جملہ ادا کرے تو معنی تام ہو جائے اس کا، اور سننے والا کوئی سوال بھی نہ کرے اس کے بارے میں. مثلا آپ اگر کہتے ہیں میں جا رہا ہوں تو معنی کامل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس جملے کے اندر کوئی سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں جا رہا ہوں اس جملے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں جا یہیں جا رک جاتے ہیں تو اگلا پوچھے گا کیا ہے میں جا، آگے کیا ہے، مثلا اسی جملے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. بس اگر جملہ اپنا معنی پورا بیان کر، جملے میں آپ اپنا پورا معنی مقصود بیان کر دیتے ہیں اور سننے والا بھی سکوت اختیار کر لیتا ہے اس کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں یہ مرکب تام ہے. کیونکہ تام کیوں ہے؟ کیونکہ مقصود پورا ہو گیا. مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مثلا آدھا آپ مقصود اپنا بیان کرتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، وہ مرکب تو ہے لیکن مرکب ناقص کہلائے گا. مثلا یہی لے لیں، آب ہندوانہ مرکب ناقص ہے. کیا ہے آب ہندوانے کو؟ خریدا ہے، پیا ہے، خراب ہو گیا ہے، کیا ہے اس کو؟ یہ مرکب ناقص ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے آب ہندوانہ پیا ہے تو یہ مرکب تام ہو جائے گا، تمام مجھے کچھ سوال بھی نہیں پوچھے گا آپ سے، کیا مشکل ہے. بس مرکب تام و مرکب ناقص کی یہ تعریف ہے کہ مرکب تام وہ ہے کہ جس میں مطلب تمام ہو جاتا ہے اور سننے والا ساکت ہو جاتا ہے، دوبارہ سوال نہیں کرتا، اور ناقص اسے کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے بعد معنی تام نہیں ہوتا اور سننے والا بھی سکوت اختیار نہیں کرتا بلکہ سوال کرتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ مرکب تام اور ناقص ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں یہ مرکب تام جو ہے پھر تقسیم ہوتا ہے، مرکب تام یا خبر ہے یا انشاء ہے. مرکب تام مرکب تام خبر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، ایک واقعہ رونما ہو گیا ہے، آپ نے اس کی خبر دی ہے آ کے، اور مکمل خبر دی ہے آ کر، اس کو کہیں گے مرکب تام خبری. اور مرکب تام خبری واقعیت سے یا واقع سے حکایت کرتا ہے. مثلا اگر باہر بارش ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا، آپ جب گھر میں آئے آ کر کہتے ہیں باہر بارش ہو رہی ہے، یہ مرکب تام خبری ہے کیونکہ خبر دے رہے ہیں واقعے کے مطابق آپ. اور مرکب تام میں انشائی دوسری قسم ہے اس کی، مرکب تام کی انشائی کیا کرتے ہیں؟ انشاء کو انشاء کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ واقعے کے بارے میں خبر نہیں دے رہے ہوتے بلکہ واقعے کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ مجھے کہتے ہیں پانی پلاؤ، درست ہے؟ آپ نے جب کہا کہ پانی پلاؤ، اب یہاں پہ وہ خبر نہیں دی جا رہی ہے، واقعے کے بارے میں خبر نہیں دی جا رہی، جس طرح پہلے آپ مجھے خبر دے رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے، اس طریقے کی صورتحال نہیں ہے. آپ اسی وقت بیٹھ کر واقعیت کو ایجاد کر رہے ہیں، پانی پلاؤ، درست ہے؟ یہ جو پانی پلاؤ آپ جملہ ادا کر رہے ہیں، یہ واقعیت سے خبر نہیں دے رہا بلکہ یوں سمجھیں کہ خود واقعیت ایجاد ہو رہی ہے پانی پلاؤ یعنی. تو اب اسی وجہ سے اس کو مرکب تام میں انشائی کہا جاتا ہے. انشا یعنی جعل کرنا، انشا یعنی ایجاد کرنا، پس اس کو مرکب تام میں انشائی کا نام دیا جائے گا. پس فعل امر مرکب تام میں انشائی ہے، لیکن قضیہ خبری کیا ہے؟ مرکب تام میں خبری ہو جائے گا.
مرکب کی دو
قسمیں، تام و ناقص. ناقص ہو گیا، ناقص میں بیان کیا تھا کہ آپ جملہ پورا ادا نہ کریں اور رک جائیں اور سکوت اختیار نہ ہو، مثلا آب ہندوانا، یہ صرف سکوت نہ ہو اس کے اوپر، جیسے آب ہندوانا خاموش ہو جائیں آپ. آپ کیا آب ہندوانے کو، آب ہندوان پیا ہے آپ نے، آب ہندوان بیچا ہے آپ نے، نہ نہ مرکب ہے آب ہندوانا، مرکب ہے اس میں، آب ہندوانا مرکب ہے لیکن ناقص ہے چونکہ مراد پوری نہیں ہو رہی اس کے ساتھ. آپ جب تک نہیں کہیں گے کہ مثلا آب ہندوانا پیا ہے میں نے، تو یہ ناقص ہی رہے گا، آب ہندوانا مرکب ہے اور ناقص رہ جائے گا. پر مرکب تام میں انشائی بھی واضح ہو گیا اور مرکب تام میں خبری بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب کہتے ہیں کہ مرکب تام میں خبری چونکہ حکایت کرتا ہے، واقعیت کے بارے میں خبر دیتا ہے، تو اس کے اندر سچا ہونا بھی متصور ہے اور جھوٹا ہونا بھی متصور ہے. یعنی آپ مرکب تام میں خبری کے مورد میں کہہ سکتے ہیں کہ فلانا جھوٹا ہے، فلانا سچا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ مرکب تام میں خبری میں خبر دی جاتی ہے. اور خبر جو ہے وہ اگر مطابق بواقع نہ ہو تو وہ جھوٹا کہلائے گا، اگر مطابق بواقع ہو تو وہ سچا کہلائے گا. امکان صدق کو قید پایا جاتا ہے. اس مرکب تام خبری کو منطق کے اندر قضیے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. بس قضایا کے اندر جس مطلب سے ہمارا سروکار ہے وہ مرکب تام خبری ہے. لہذا تعریف کیا کرتے ہیں قضیے کی؟ قول یحتمل الصدق والکذب. قضیہ اس قول کا کہتے ہیں کہ جس کے اندر صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہو، اور وہ مرکب تام میں خبری کے اندر ہوتا ہے. نہ تو مرکب تام میں انشائی میں یہ صورتحال موجود ہے، نہ مرکب ناقص میں یہ چیز موجود ہے، نہ ہی مفرد میں اس قسم کی خصوصیت موجود ہے. بس قضایا کا تعلق جو ہے وہ مرکب تام میں خبری سے ہے، اور پھر یہی ہماری مراد ہوتی ہے باب قضایا کے اندر.
قضایا کیا ہوتے ہیں؟
قضایا مرکب تام خبری سے ہوتے ہیں، تصدیقات میں ہوتے ہیں، یعنی قضایا کو تصدیقات کہا جاتا ہے.
جس کے بارے میں حکم لگایا،
ہاں قضیے میں حکم ہوتا ہے حتمن، بدون حکم قضیہ نہیں ہوتا وہ اصلا. قضیے کو قضیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حکم موجود ہے، قضا سے نکلا ہے نا، قضا یعنی جس میں حکم آ جاتا ہے اس میں. لہذا جہاں حکم ہو وہ حتمن تصدیق ہے وہاں پر. بس قضایا یعنی تصدیقات، اور قضایا یہ سارے اس میں حکم موجود ہوتے ہیں اس میں. پر یہ قضایا کی تعریف اور اس کی کیا مراد ہے اس میں تفصیلاً خدمت میں عرض کر دیا. اس کے بعد تقسیم قضایا یہ تھوڑا سا تفصیلی بھی ہے اور دقت طلب بھی ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں.